बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम बेशतर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह है आप सब की खिदमत में। मैं अपनी तरफ से और सहर उर्दू की पूरी टीम की तरफ से तसियत और ताज़ियत पेश करती हूँ। यौम शहादत है आज मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहि सलाम की। जी नाज़रीन, हमारी तरफ से तसियत और ताज़ियत आप कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र।
सलाम अर्ज़ करता हूँ अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में। जी बिल्कुल, और आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। ठीक, मौला की शहादत का दिन है, लेकिन एक और उससे अहम चीज़ जो हमें जहन में रखनी चाहिए आज के दिन के लिहाज से, वो ये है कि आया इतना अरसा गुज़रने के बाद हम लोग हक को पहचान सके, बातिल को पहचान सके। क्या हम लोग अभी आज अगर हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बैठ के सोचें तो हम क्या जानते हैं कि हक कौन है, बातिल कौन है? आज आज के ज़माने में क्या हालात हैं हमारे? या हम लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कहते हैं कि जी बस हम तो ठीक है, हमें मालूम नहीं, और हमें क्या मालूम, और हम कैसे पता करें? तारीख जो है बिल्कुल वाज़े है, किताबें मौजूद हैं और बहुत से ज़राए हैं जिसके ज़रिए हम लोग इस चीज़ तक पहुँच सकते हैं कि हक कौन था, बातिल कौन था। और आज के ज़माने में भी हक और बातिल को जानना मेरे ख्याल में हमारे पे फ़र्ज़ है।
जी हाँ बिल्कुल, हमारा ये फ़र्ज़ है। और ये बात कह देना कि हम तो उस ज़माने में नहीं थे, हमें क्या पता, और ये सब चीज़ें, ये मेरे ख्याल से ऐसे बहाने हैं इन चीज़ों से दूर भागने के लिए। लेकिन जिस तरह खुर्रम ने कहा, जी हाँ, तारीख़ के पन्नों का अगर हम पलट कर देखते हैं तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं ऐसी अजीम हस्तियों के जो हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे नमूना अमल हैं। तो ये बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन अपने फ़र्ज़ को जो हम पूरा करने का वक्त है।
बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे हफ्ते का मौजू नाज़रीन चल रहा है कौमों की सुस्ती और काहली, और उसके होने के वजह उसके वजह से नुकसानात जो होते हैं कौम के, एक मुल्क के, उसके बारे में हम पूरा हफ्ता इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा। और रुबाब अभी आप कहाँ जाएंगे?
जिस तरह आप जानते हैं हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, साथ मिलकर देखते हैं रमज़ानुल मुबारक के खास दिन की एक दुआ, और उसके बाद जो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك ذليلا ولا تجعلني الشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين يا أرحم
जी। मोहतरम नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में। और एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हम तसलियत और ताज़ियत पेश करते हैं मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहि सलाम की यौम शहादत के सिलसिले में। जी खुर्रम, अपने मोहतरम मेहमानों के बारे में भी हम नाज़रीन को बता देते हैं।
बिल्कुल जी, कसूर अब्बास अलवी साहब हमारे साथ इंशाल्लाह स्टूडियो में मौजूद होंगे, और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहि सलाम की ज़िंदगी पर हम लोग रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता एक मुख्तसर से टाइम में, एक मुख्तसर से प्रोग्राम में हम लोग कौन होते हैं मौला की ज़िंदगी पर रोशनी डालने वाले। बहरहाल जितनी जितना वक्त के दामन में मौका हुआ हम लोग उतनी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे उस पर। और आप कहाँ लेके जाएंगे हमें?
इंशाल्लाह हम चलेंगे जहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह, और हमारे हफ्ते के मौजू पर वो इस पहलू से रोशनी डालेंगे, कॉल और फेयर में तज़ाद और बातिल से حق کی توقعات جو ہے وہ ان کا آج کا موضوع جی. رہے گا انشاءاللہ وہ اس پر موضوع جو ہے روشنی ڈالیں گے.
بالکل دہلی اسٹوڈیوز ہم انشاءاللہ وہ جوائن کریں گے جی بالکل. تو امید کریں گے کہ آج کا پروگرام بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور گفتگو کے سیگمنٹ آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں. یہاں پر ہم لوگ جو ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں وائبر واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، اور بارہ کال بھی آپ کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ لیں گے. اور ابھی ہم لوگ ایک وقفہ لے لیں.
جی ہاں، ساتھ مل کر لیتے ایک وقفہ، اس کے بعد آپ کے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں. اب نسیم زندگی میں وقت ہوا ہے ہم سب چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر ڈاکٹر محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں چاہوں گی آپ اس موضوع پر روشنی ڈالیے کہ کال و فیل میں تضاد اور باطل سے حق کی توقعات جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے. میں چاہوں گی آپ اس پر روشنی ڈالیے.
دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ قول و فعل کا تضاد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو فرد، خاندان، معاشرے، قوموں اور اقوام سب کے زوال کا باعث بن جاتی ہے. جہاں پہ قول و فعل کا تضاد پایا جاتا ہے وہاں پہ ایک جو قرآن مجید میں بیماری کی علامت بتائی گئی ہے وہ یہ کہ نفاق کی علامت ہے. اور قول و فعل میں جو تضاد ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ کے بارے میں بھی میں یہیں بتاتا چلوں کہ قول و فعل کا تضاد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی امور یا مادی جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند رہتے ہیں. ہمیں آخرت پر، اپنے خدا پر، خدا کے رسول پر اور اپنے ائمہ پر ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمیں اعتماد نہیں ہوتا ہے شاید، یا ہمارا ان پر ایمان نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے قول میں اور ہمارے عمل میں تضاد برپا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑی اور بڑی ہی خطرناک بیماری ہے. اگر کسی فرد میں لگ جائے، کسی خاندان میں لگ جائے، کسی قوم میں لگ جائے تو پھر اس کے زوال کو شاید دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اس لیے ہمیں چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو، نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں قول و فعل کے تضاد کو نہ آنے دیں اور وہاں پہ کسی طرح کا قول و فعل کا تضاد نہ ہو، بلکہ ان لوگوں سے بھی بچیں جن کی زندگیوں میں قول و عمل کا تضاد پایا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا صرف ہماری باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں اور اپنی زندگی میں ہمارا اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا. اور دوسری بات جو ہمیں دیکھنے کی ہے، جس پر ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے، جس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو لوگ کے باتیں کرتے ہیں کیا ان کے اعمال ان باتوں کے مطابق ہیں بھی یا نہیں ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کسی کو بھی ہمیں نصیحت کرنی ہو، کسی کو بھی کوئی پیغام پہنچانا ہو تو اس سے پہلے خود ہمیں اپنے کردار پہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اخلاقی اعتبار سے، کیا ہم اخلاقی حیثیت سے اس منصب پر ہیں یا اس جگہ پہ ہیں جہاں سے کہ ہم اس بات کو اس تک پہنچا سکیں۔ اگر ایسا ہوگا، اگر ہم وہاں پہ صحیح جگہ پہ ہوں گے، تب ہی جا کر کے ہماری بات سمجھی جائے گی، لوگوں تک پہنچے گی۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکے تو شاید جو ہے ہماری باتوں میں اثر نہیں ہوگا۔ آج جو ہے ہماری قوم کی، مسلمانوں کی جو بہت بڑی ایک بدنصیبی ہو گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے سیاسی قائدین، ہمارے سماجی لیڈر باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر شاید ان کی زندگیوں میں بہت ساری جگہوں پہ کہیں نہ کہیں قول و عمل کا تضاد پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قول و عمل کا تضاد جو ہے وہ سماج پہ جو ہے ان کی باتوں کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔
جی جی محمد ارشد صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ٹھیک ہے کہ ہمارے علماء ہیں، باتیں کرتے ہیں اور پھر ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں ان کی ہی بات پر عمل کرنا ہے، انہی کی بات کو ماننا ہے، ہمارا خود کا یعنی ایک ذات، ایک بندے کا، ایک شخص کا کیا جو ہے وہ فرض بنتا ہے، آیا انہی کی بات پر عمل کر کے آگے چلے یا نہیں، خود بھی تحقیق کرے، خود بھی جانے، خود بھی پڑھے اور اس کے بعد جو ہے کہیں بھی باتوں پر عمل کیا جائے۔
دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کی باتوں پہ یا کسی کی بھی بات پہ ہمیں بالکل آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر لینا چاہیے اور نہ ان پہ عمل کرنا چاہیے، پیچھے بھیڑ کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے ہماری پہلی بنیادی ذمہ داری ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کوا کان لے کر کے آپ کا بھاگا جا رہا ہے تو آپ کوے کے پیچھے دوڑنے سے پہلے اپنا کان جو ہے چھو کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کان میرا موجود ہے یا سچ مچ وہ لے کر کے بھاگا جا رہا ہے۔ تو تحقیق کرنا خبر کی بہت ضروری ہے، اس لیے جو ہے علماء کی باتیں ہمیں یہ تو مان کے چلنا چاہیے کہ عام طور سے ان کی باتیں صحیح اور درست ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بالکل آنکھ بند کر کے ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آج جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں ایسے وسائل، اتنی ترقیات ہو چکی ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو دینی معاملات میں، اپنے سماجی معاملات میں، اپنے مذہبی معاملات میں، ہر جگہ جو ہے باتوں کی تحقیق بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیں اپنے جو ہے خود اپنے مطالعے کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس طرح کا کوشچن کرنا چاہیے۔ اگر کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جو بات ہمارے عالم نے بتائی ہے وہ جو ہے ہمارے اپنے مطالعے یا ہماری اپنی تحقیق کے برخلاف جاتی ہے، اس کے برعکس ہے، تو پھر جو ہے ہمیں وہاں پہ کوشچن اٹھانا چاہیے اور جو ہے ان سے ادب کے ساتھ جو ہے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ میں نے یہ مطالعہ کیا ہے، میں نے یہاں پہ یہ پایا ہے، میری تحقیق یہ ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں، یہ پوچھا جا سکتا ہے اور یہ ہماری روایت رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کریں گے، بلکہ ہماری تاریخ میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ کہ ہمارے عام افراد نے ہمارے علماء سے، ہمارے اکابرین سے جو ہے اختلاف کیا ہے، ان کو کوشچن کیا ہے اور انہوں نے یا تو جو صحیح بات تھی وہ بتائی ہے یا کئی بار ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے رجوع کیا ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں اندھی تقلید سے بچنا چاہیے، اندھے ہو کر لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے بچنا چاہیے اور جو ہے اپنے مطالعے، اپنی تحقیق پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمارے ہفتے کے موضوع پر روشنی ڈالی، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارے ناظرین بھی اس گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔
بالکل ایسا ہی، البتہ صرف یہاں پر میں تو ایک تھوڑی سی بات جو ہے وہ اضافہ کرتا چلوں، وقت کم تھا بہرحال محمد ارشد صاحب کے پاس، یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ تقلید کرنا بہرحال ایک تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ جو ہے بہرحال تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے رباب کہ آپ جس شخص کی تقلید کر رہے ہیں، تقلید کرنے سے پہلا، اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ میں اس شخص کی تقلید کر رہا ہوں، اس سے جو پہلا قدم ہوتا ہے یعنی آپ اس طرف جا رہے ہیں، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں,
بالکل
آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے اطراف کے لوگ, بہرحال اس کا پورا ایک کرائیٹیریا ہے, یعنی مجھے خود اس چیز کا میں یہ محدود سا علم ہے میرے پاس, لیکن اس کا پورا کرائیٹیریا ہوتا ہے اور اس میں آپ اس شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں, اور جاننے کا ایک سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس ہستی کی, اس شخصیت کی تقلید کر رہے ہیں, پیروی کر رہے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے, پھر آپ ان کے رسالے ہیں ان کو پڑھتے ہیں, ان میں آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہرحال جو ہماری ایک محدود عقل ہے, بہرحال دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, ہر شعبے کا ایک ایکسپرٹ ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے جو باتیں اس رسالے میں لکھی گئی ہیں وہ میری عقل کے مطابق جو ہیں صحیح ہیں, مجھے صحیح لگ رہی ہیں, تو پھر آپ اس کی تقلید کرنے شروع کرتے ہیں, تو سب سے پہلا قدم تو یہ بن جاتا ہے. مسئلہ جو آتا ہے رباب وہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے گلی محلے میں جو بہرحال ایک مسجد ہے وہاں پر جو شخص نماز پڑھا رہا ہے, ہم بجائے بالکل اس شخص کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی جاتی, جو بندہ نظر آتا ہے کہ بھائی اس بندے کا کوئی کام نہیں ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں چلیں, آپ مسجد کے جو کام ہیں اس کو سنبھالیں, آہستہ آہستہ وہ مسجد کے کام سنبھالنے سنبھالتے جو ہے وہ امام جماعت بھی بن جاتا ہے, اور خلاصے جو ہے اس طرح کا تھوڑا سا
رواج بنا ہوا ہے. خلاصہ یہاں پہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کو اپنی عقل کا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے, ہم یہی سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو اسی کی بات پر چلے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, عقل دی ہے, اور حیوانوں میں انسانوں میں یہی فرق ہے کہ ہمیں اپنی عقل کا جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ خرم آپ کا بھی, اور جس طرح ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ یہاں ہم نے ساتھ مل کر لینا ایک وقت, اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ہو گئی بے پدر زینب, ہو گئی آہ بے پدر زینب, کم ہے اب روئے جس قدر زینب, ہو گئی آہ بے پدر زینب, آج ہے فرش غم پہلے عذاب, باپ کے غم میں نوحہ گر زینب, ہو گئی آہ بے پدر زینب, روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا, روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا, اب تو رونا ہے عمر بھر زینب, ہو گئی آہ بے پدر زینب, دیکھنا ہے ایک دل دکھائے گی شام تجھ کو یہی سحر زینب, ہو گئی آہ بے پدر زینب, ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں, ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں, تجھ کو ہونا ہے مجمع عام ہو گلیوں میں، مجمع عام ہو گلیوں میں، اور ہوگی برہن سر زینب ہو گئی بے پدر زینب۔
جی محترم ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں، اور اب نسیم زندگی میں وقت ہوا ہے ہمارے گفتگو کے حصے کا، جہاں خورم محترم مہمان کے ساتھ آپ سب کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی خورم۔
بہت شکریہ رباب۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ قصور عباس الوی صاحب یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں ناظرین، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو آج کے دن کی اہمیت کا علم ہے، اور بہرحال مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ہستی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، تو بہرحال ہم لوگ گفتگو کریں گے قصور صاحب سے مختلف پہلوؤں پر، تو چلتے ہیں قصور صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ سلام عرض کرتا ہوں قصور بھائی، کیسے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بہت شکریہ قصور بھائی، عبادات اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قبول فرمائے، ہماری بھی قبول فرمائے۔ اور قصور بھائی، مولا کی شخصیت جیسے میں نے کہا کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تو بات اگر یہاں سے شروع کی جائے کہ تھوڑا سا اگر حالات کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈال دیں، کیا حالات تھے مولا کی اس زمانے میں، اور بہرحال یہ جو مولا پہ حملہ کیا گیا نماز کے دوران، اس کے اوپر تھوڑی سی اگر روشنی ڈالنا چاہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین کو اس مصیبت افزا واقعہ پر تسلیت پیش کرتا ہوں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے تاریخ اسلام کا، جو کبھی بھی اس کا جو ایک ختم نہیں ہو سکتا، اس کا درد اور غم اور جو اس کا سانحہ ہے، اس کا ہمیشہ باقی رہے گا، جب تک تاریخ باقی ہے، جب تک دنیا باقی ہے، یہ باقی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو زمان و مکان کی قید میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ آپ زمان و مکان کی قید سے ماورا ہیں، یعنی قیامت تک آپ کی شخصیت، آپ کا کردار اور آپ کا جو ایک ہدایت کا جو چشمہ تھے، وہ سب کے لیے موجود ہے۔ تو جارج جرداک ایک بہت بڑے مسیحی محقق ہیں، جنہوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ کتاب لکھی، صوت و عدالت الانسانیہ، امام علی صوت و عدالت الانسانیہ، یعنی امام علی کائنات میں ایک ایسی ہستی ہیں جو عدالت کی آواز تھے۔
اچھا،
تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قتل علی لشدت عدلہ، امام علی کو اس لیے قتل کیا گیا کہ آپ عادل بہت تھے۔ یعنی لوگ عموماً اپنے جو ان کے ظالم بادشاہ ہوا کرتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جرم اور جس کی وجہ سے آپ کو قتل کیا گیا وہ عدالت تھی۔
ٹھیک۔
تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں آپ نے ایک بہت ہی فعال زندگی گزاری، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 25 سال آپ کو وہ جو زندگی جس طرح پہلی گزاری تھی اس طرح نہ گزار سکے، بلکہ آپ کو کنار لگا دیا گیا اور آپ کو اس طرح مرکز اور محور کے طور پہ سامنے نہ لایا گیا۔ اور یہ دور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت ہی کٹھن دور تھا، کیونکہ اس دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین میں بہت بڑی تبدیلیاں کی گئیں، اور 25 سال کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ وقت ملا کہ وہ ان جو مشکلات پیش آئیں اسلام میں، اس کا جو ایک خلا تھا اس کو پر کر سکے۔
قصور بھی کیا کیا کیوں ایسا ہے؟ جہاں تک ہم لوگوں نے سنا ہے اور ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اور بہرحال ہم تو یہی سنتے آئے کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ مولا کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میرے بعد جو ہیں وہ ولی جو ہیں وہ مولا ہوں گے، تو کیا کیا یہ کیسے مثلا ہم آپ کی بات مان لیں یہاں پر کہ جی جو ہے ایسے حالات پیش آ گئے؟
دیکھیں جی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ 23 سال اپنی تبلیغات جو ہیں جاری رکھیں، اور 23 سال میں بہت بڑی تبدیلی بھی آئی اس عرب کے معاشرے میں، لیکن پھر بھی عرب ابھی تک اپنے اس جاہلیت کے دور سے باہر نہیں آئے تھے، اور اب بھی سمجھتے تھے کہ حکومت کرنے کا حق جو ہے وہ وراثتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ایک ایسا شخص حکومت پہ آ سکتا ہے جو مثلا جس کی ایک خصوصیت یہ ہو کہ وہ مسن ہو، سن میں اور اپنی ایج اور عمر میں سب سے بڑا ہو،
خاندانی
جیسے وہ قبائلی نظام جس طرح قبائلی نظام میں یہ ہوتا ہے، تو اس سے باہر نہیں آئے تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند عالم کے حکم سے امام علی علیہ السلام کو ذو العشیرہ کے موقع بھی معرفی کیا، غدیر کے موقع پہ بھی معرفی کیا کہ میرے جانشین میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں، بہت سارے مواقع پہ امام علی کو بے عنوان رہبر اپنے بعد معرفی کیا امام، اور
واضح طور پر واضح طور پر
کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں آج بھی محققین اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلام امام علی کو اپنے بعد اپنا جانشین معرفی نہ بھی کرتے، تب بھی اگر آپ خصوصیات دیکھیں اس دور کے لوگوں میں پیغمبر کے بعد جو لوگ موجود تھے، اگر آپ ان لوگوں کی خصوصیات کو پرکھیں، ان کا تقویٰ، ان کی صلاحیتیں جو معاشرے کو آگے چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو پھر بھی علی ابن ابی طالب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے اندر یہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں، اور کوئی ایسا شخص دوسرا نہیں ہے جو معاشرے کو بہتر انداز میں آگے چلا سکے۔ لہٰذا یہ لوگ اس چونکہ اس قید و بند سے ابھی باہر نہیں آئے تھے، اس وجہ سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو نہ پہچان سکے، اور یہ کہتے رہے کہ یا علی ابھی آپ کے لیے بہت وقت ہے، ابھی آپ جوان ہیں، پہلے بوڑھے لوگوں کو اس مسند پہ بیٹھنے دیں، آپ کا بھی زمانہ آ جائے گا۔ لہٰذا یہ سوچ تھی اس طرح کی اس زمانے کے لوگوں کو، اس وجہ سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو نہ پہچان سکے، وگرنہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کسی بھی معصوم شخصیت کے لیے، معصوم امام کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی کہ وہ اس سن کے کس درجے پہ ہیں، اور اگر وہ کسی پختگی میں ہوں تو ان کو لایا جائے وغیرہ نہیں۔
اچھا قصب بھی کہا گیا ہے بہت سی روایتوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں کہ مولا بہت رنجیدہ رہتے تھے، مسلمانوں کی حالت پر بہت رنجیدہ رہتے تھے، بہت رویا کرتے تھے، اور کیوں ایسا کیوں تھا؟
دیکھیں یہ وہ 25 سال کا ایسا دور تھا جس میں بہت بڑی دوسرے الفاظ میں تحریفات کر دی گئی تھیں دین اسلام، جس دین کو پیغمبر اسلام نے اتنی مشکلات کے ساتھ پہنچایا تھا اس کو آگے نہ چلنے دیا گیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال بعد دوبارہ مسند خلافت میں متمکن ہوئے تو صحابہ چیخ پڑے اور کہا کہ یا علی ہم نے 25 سال بعد آج آپ کے پیچھے وہی نماز پڑھی ہے جو پیغمبر اسلام کے پیچھے پڑھی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام کا بنیادی ترین جو عضو ہے وہ نماز تھی، اگر نماز میں ہی اتنی تبدیلیاں کر دی گئی ہوں کہ 25 سال بعد لوگوں کو امام علی کے پیچھے پیغمبر اسلام کی نماز یاد آئے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی ارکان میں کتنی تبدیلیاں کر دی گئی ہوں گی اور باقی مسائل میں کتنا انحراف جو ہے پیش آیا ہوگا۔ لہٰذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ جو ہے سب سے زیادہ غمگین ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری آنکھوں میں ایک لحاظ سے کانٹے چبھ رہے ہیں، یہ جو 25 سال میں نے تنہائی کا دور گزارا ہے۔ تو اگر لوگ اس دور کے لوگ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان پاتے تو آج اس دور میں اسلام کی یہ وضعیت نہ ہوتی، آج جو مشکلات ہم جھیل رہے ہیں۔
اچھا آج کی مشکلات کی طرف بھی آئیں گے، بڑے اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں ہوا اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل اس کو کاٹ کے رکھ دیں۔ ایک سوال یہاں اور کسر بھی پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے کہ مولا تو حکومت سے علیحدہ کر دیا گیا، علیحدہ ہو گئے، مولا نے کوئی وہاں پر کوئی وہ بھی نہیں کیا کہ جی میں نے حکومت لینی ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی مولا کو پریشان کیا گیا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پریشان کیا گیا، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب بھائی آپ کو حکومت سے ہٹا دیا گیا جی، جو آپ کا جو پیغمبر نے جو کہا اس سے انکار کر کے ہم نے جو ہے مولا کو ہٹا دیا جی، کہ بھائی آپ کو ہم حکومت نہیں دیتے، بہرحال جو آپ نے وجوہات بتائی۔
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں جی خاموشی اختیار نہیں کی، امام علیہ السلام نے ان پہ حجت تمام کی ہے، اور آسان انداز میں ان کو کہا ہے کہ مختلف واقعات یاد دلائے ہیں جو پیغمبر اسلام نے جس طرح امام علی کو معرفی کیا تھا جانشین، وہ تمام ان لوگوں کو بتانے کے بعد حجت تمام کر دی تھی، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زہرا کے ساتھ انصار و مہاجرین کے گھروں میں بھی جاتے تھے اپنا حق مانگنے کے لیے، آپ نے جو کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پیغمبر کے فرامین کو یاد کریں کہ وہ کیا فرما کے گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر جو مصیبتیں پڑیں، اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں جب بہت کم لوگ تھے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے رہے تھے، حضرت زہرا ایسی شخصیت تھیں جو مدافع ولایت تھیں اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی سب سے بڑی دفاع کرنے والی تھیں، آپ نے لوگوں تک بھی پیغام پہنچایا اور جو لوگ متمکن ہو گئے تھے خلافت پر ان تک بھی پیغام پہنچایا اور ایک لحاظ سے احتجاج کیا. لہٰذا یہ وجہ تھی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے دفاع میں سزا بھگتنا پڑی اور اتنی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ جو ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم تاریخ ہیں, مظلوم اول تاریخ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت پہ جو ظلم ہوئے, آپ ایک مرد تھے, آپ ان کو برداشت کر سکتے تھے, لیکن جب آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر مصیبتیں آئی ہوئی دیکھیں تو یہ سب سے بڑی مصیبت تھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اس دور میں کیا کرتے.
بہت بہت شکریہ کسفر عباس الوی صاحب, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ناظرین, کسفر عباس الوی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی. گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھے گی ہماری. یہاں پر ہم لوگ وقفہ لینا ہے تو چلیں گے ہم رباب کے پاس. جی رباب,
بہت شکریہ خورم آپ کا, بہت ہی ماشاء اللہ بہترین گفتگو چل رہی ہے آپ کی. لیکن محترم ناظرین, یہاں ہم نے ساتھ مل کر لینا ایک وقفہ اور اس کے بعد آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی محترم ناظرین, خوش آمدید کہتے ہوں ایک بار پھر میں اپنی طرف سے, سحر اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتی ہوں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی یوم شہادت کے سلسلے میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم کسفر عباس الوی صاحب اور ہم چلیں گے خرم کی طرف. جی خرم,
بہت شکریہ رباب. جی بالکل, کسفر عباس الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے آج. تسلیت تعزیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, لیکن تسلیت تعزیت سے زیادہ اہم وہ گفتگو ہے جو آج ہم کسفر عباس الوی صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. یہاں پر جاننا بہت ضروری ہے تاریخ کو اور حق کا ساتھ دینا, بے شک وہ آج کے دن ہی کیوں نہ ہو. یعنی آج ہی دن اگر آپ یہ مان لیں, آپ کا دل یہ مان لے, آپ کا ذہن یہ مان لے کہ حق کون ہے باطل کون ہے, اور اس چیز کو ہم اگر مان لیں تو میرے خیال میں ہم نے بہت بڑا کام کیا. چلیں گے کسفر عباس الوی صاحب سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. کسفر صاحب, حالات کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا, ٹھیک, حکومت سیاست ایسی ہی کچھ چیز ہے کہ بہرحال جو ہے بہرحال جو لوگ تھوڑا طاقت میں ہوتے ہیں وہ آ کے جگہ لے لیتے ہیں, باقی جو ہے بہرحال جن کا حق ہوتا ہے ان کو نہیں ملتا. یہ چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. لوگ, عوام, وہ کیا پیغمبر کی رحلت ہوتی ہی گئی اور کیا لوگ بھول گئے؟ کیا پیغمبر کی بیٹی کو بھول گئے؟
دیکھیں جی, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہیں, جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سب سے بڑی مدافع تھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی. اسی طرح آپ تھوڑا سا پہلے جائیں تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے بڑے مدافع تھے, دفاع کرنے والے تھے پیغمبر اسلام کا.
بے شک, اس میں شک نہیں.
جب اسلام جو ہے اسلام کا آغاز تھا تو مشرکین مکہ نے جتنی مصیبتوں کے پہاڑ پیغمبر اسلام پہ ڈھائے تو اس وقت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ایسی شخصیت تھیں جو سب سے بڑھ کے سامنے آئے, اور آپ نے وہ تمام مصیبتیں اپنی جان پہ خریدتے ہوئے, آپ کوئی بھی واقعہ دیکھ لیں, ہجرت کے موقع پہ پیغمبر اسلام پہ کے بستر پہ سونا, جنگ بدر اور احد میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں, اور پھر مشرکین کے بڑے بڑے بتوں کو اور جو شرک کے مینار تھے ان کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہادری اور طاقت کے زور پہ جس طرح توڑا, تو یہ بغض اور عداوت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بھر چکی تھی اور لوگ اس چیز کو ابھی بھولے نہیں تھے. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی رحلت فرمائی اور لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین معرفی کیا تھا, تو وہ عداوت اور بغض ایک دفعہ پھر زندہ ہو کے جو ہے سامنے آئی, اور لوگوں نے کوشش کی کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مرکز اور محور سے دور کر دیا جائے؟ چونکہ اگر امام علی علیہ السلام کو ایک دفعہ پھر موقع مل گیا اس مسند پہ ظاہری طور پہ آنے کا, امامت تو ایسی چیز ہے جو کسی طرح بھی کسی سے غصب اور نہیں چھینی جا سکتی, جو معنوی چیز ہے, لیکن اس ظاہری مسند کو امام سے اس لیے دور کیا گیا کہ امام اگر دوبارہ اس پہ متمکن ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے ہم جس لبادے میں, یعنی کچھ لوگوں نے جو مشرک تھے اور انہوں نے اسلام کا ایک لبادہ اوڑھ لیا تھا, ان کے اہداف اہداف کو خطرہ تھا, اور اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو آسان طریقے سے آگے چلا سکے.
اچھا قصور, جو یہاں پر مجھے جو ایک چیز کی سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور پیغمبر نے جو بات کی اس کو نہیں مانی, اس کو نہیں مانتے آپ, مولا کو پیغمبر اپنا جانشین بنا کے گئے, اچھا پھر ایسے اسلام کو آگے بڑھانا تو اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی جو پیغمبر جو دین لے کے آئے اور جس پیغمبر کو خدا نے بھیجا, اس وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس شخص کی, اس ہستی کی پیروی کرو, آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم جو ہیں دین کی پیروی کریں گے لیکن ہم جو آپ نے بات کی ہے اس کو نہیں مانتے, تو یہ اس کے کیا معنی بنتے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی.
ایک چیز ظاہری ہے, ایک چیز بات ظاہری طور پہ تو یہ لوگ, انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو دائرہ اسلام میں آ چکے تھے, لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی تعلیمات ابھی مکمل طور پر ان کے دلوں میں رچی بسی نہیں تھیں کہ یہ اس کو قبول کریں, لہٰذا اس طرح کی مشکلات تھیں جس کی وجہ سے امام کو انہوں نے مسند سے دور کیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں گزر رہے تھے, خاص طور پہ اگر کوفے کے حالات کو دیکھیں تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کی, اور وہ لوگ, وہ بچے جو یتیم ہو گئے تھے اور جن کا احساس یتیمی بھی شاید وہ بھول چکے تھے, کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سرپرستی کی تھی.
ٹھیک ہے,
لیکن جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام 21 رمضان المبارک کو شہید ہوتے ہیں تو ان بچوں کو دوبارہ اپنی محرومیت کا احساس ہونے لگتا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے یتیم تھے. میں سمجھتا ہوں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی سب چیزوں کو, اپنا ذاتی جو حق تھا اس کو بھی کسی حد تک جو ہے فراموش کر کے انسانیت کی خدمت کرنے میں لگا دیا یہ وقت, اور جب بھی کسی جگہ باقی لوگوں نے اسلام میں ان کو ضرورت پڑی کہ رکھنا جب اسلام میں پڑ رہا تھا تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کی مدد کی, اور اس وجہ سے لوگ جو ہے کہتے تھے کہ اگر ابو الحسن نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی زمانے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کی اور اپنا فریضہ جو ہے آسان طریقے سے انجام دیا.
قصبی, سچ بولنا, حق کا ساتھ دینا اور حقیقت کو بیان کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا سخت کام ہے. اس میں صاحب ہر کوئی جو ہے اس بات کو مانے, کیونکہ ہر زمانے میں کہہ سکتے ہیں ایک فرعون رہا ہے, ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق کو دبانے, ظلم کرنے میں کوئی انتہا نہیں چھوڑی. اہل بیت کا گھرانہ اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر کی رحلت کے بعد سے لے کر آخر تک جب ہم دیکھتے ہیں تو اس خاندان نے ظلم برداشت کیے, اور اس کی ایک جو سب سے میرے خیال سب سے بڑی وجہ تھی وہ حق کا ساتھ دینا ہی تھا. تو کیا حق ادا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ مثلا ایک خاندان جس نے پوری زندگیاں اپنی اسی پہ گزار دیں اور دوسری طرف ہم لوگ جو ہے بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں ان باتوں پر اور کوئی اہمیت نہ دینا, کیا حق ادا ہو رہا ہے یہاں پر؟
یہ دیکھیں, ایک تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے تھے کہ میرے بعد دو چیزیں ہیں, یعنی قرآن مجید اور اہل بیت کی تعلیمات, اور اس کے باوجود, اتنی تاکید کرنے کے باوجود بھی خاندان اہل بیت پر جو مصیبتیں پڑی اور جو ظلم کیا گیا, اگر پیغمبر فرض کیا یہ کہہ کے جاتے کہ میرے خاندان پہ ظلم کرنا تو تب بھی اس سے بڑھ کر لوگ کوئی اور ظلم نہ کر سکتے جتنا انہوں نے اس صورت میں ظلم کیا جب پیغمبر نے اتنی تاکید کی تھی کہ میرے خاندان کے ساتھ متمسک رہنا, ان کے ساتھ رہنا, اور یہ تمہیں ہدایت کے راستے پہ لے کے چلیں گے. تو اس حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت, یعنی بہت بڑی ٹریجڈی ہے تاریخ ہے اسلام میں, کہ لوگ اس خاندان سے دور ہو چکے تھے, اور جس خاندان کی قربانیاں ہوں اسلام کی پھیلاؤ میں تو وہی خاندان, اسی خاندان کو احساس ہوگا اس کے بچانے میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی اسلام پہ برا وقت آیا, اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو پھیلانے میں کوشش کی تو جب اسلام کے بچانے کا وقت آیا تو تب بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون کام آیا، اور یہی خاندان جو ہے ہر جگہ پہ قربانیاں دیتا نظر آتا ہے۔
قصبہ صاحب بہت بہت شکریہ، معذرت بہت زیادہ سوال میں آپ سے آج پوچھ رہا ہوں، بہرحال گفتگو امید کرتا ہوں آپ کی گفتگو جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوگی۔ یہاں پر ہم لوگ چلیں گے رباب پاس، اور رباب کچھ جو ہے بہرحال چیزیں آپ لوگوں کے لیے کے آئی ہیں، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا لے کے آئیں۔ جی رباب،
بہت شکریہ خرم، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ آج مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت، اس سلسلے میں میں آپ سب کے لیے مولا کے کچھ فرمان لے کر آئی ہوں۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے تاکہ ہم جو ہے وہ جان سکے مولا کی شخصیت کو۔ خیر جاننے کی بات تو خیر میں نہ کہوں تو بہتر ہے، کیونکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے ان کے بارے میں جس میں ہم کہہ سکیں ہمیں ان کو نہیں جاننا چاہیے۔ بہترین رول ماڈل ہے ہمارے زندگی کے لیے، وہ ہم سب کے لیے۔ تو میں چاہوں گی کچھ ان کے فرمان آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا، تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن وہ روشن چراغ ہے جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی، فکر و نظر کا ایسا دریا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فرماتے ہیں مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ مولا کائنات فرماتے ہیں جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی رستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ جی ناظرین، یہاں ساتھ مل کر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ سب کی خدمت میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، خوش آمدید، اور پہنچ چکے ہیں اس حصے میں جہاں پر ہم اپنے محترم ناظرین کی تصاویر جو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلی تصاویر یہاں پر ہمیں صبح بخیر کہا گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی تصاویر ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت تصویر ہے ہمارے ایک عزیز ناظرین نے جو ہم سے شیئر کی ہے۔ اس کے علاوہ آج کے سلسلے میں بھی جو ہے یوم شہادت ہے مولا کائنات کی، ہمارے بہت سارے ناظرین نے ہمیں بہت ساری پیاری تصاویر جو ہیں وہ بھیجی ہیں، آپ سب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین۔ اور اسی طرح آپ ہمارے ساتھ اپنی تصاویر جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی، تاکہ ہم آپ کی تصاویر، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ جو ہے وہ باقی تمام ناظرین کے ساتھ جو ہے ہم شیئر کر سکیں، بانٹ سکیں۔ جی ہاں ناظرین، واپس چلیں گے خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں۔ جی خورم،
بہت شکریہ رباب، بہت شکریہ، بہت اہم کام آپ نے کیا جو مولا کائنات امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے فرامین ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ ہمارے ساتھ ناظرین قصور عباس الوی صاحب یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، البتہ جو حالات تھے ان پہ ہم نے زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ بہرحال میرے خیال میں ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ قصور صاحب، آخری حصہ ہماری گفتگو کا پہنچ چکا ہے، اور اگر ہو سکے درخواست کروں گا آپ سے، بہرحال آپ نے بڑی خوبصورتی سے سارے واقعات بیان کیے، اور یہاں پر میں چاہوں گا کہ آج کل کا زمانہ اور کیا تقاضا ہے۔
دیکھیں جی، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑھ کے جس چیز پہ سٹریس کیا ہے اور بیان کیا جن چیزوں کو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب زخمی حالت میں تھے 21 ماہ رمضان کے، یعنی اس 19 کے بعد 20 کا دن، تو اس وقت آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور وصیت فرمائی، جو کہ ریٹن صورت میں بھی آج تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، موجود ہے، اور اس میں بہت سارے جو جملے ہیں ان میں ایک جملہ یہ ہے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ تم جہاں بھی دیکھو کہ ظلم ہو رہا ہے وہاں ظالم کے ہاتھ کو روکو اور مظلوم کی مدد کرو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آئیڈیالوجی بن گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں یا جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اہمیت دیتے ہیں، کہ وہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو ظلم کا ہاتھ روکتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ظاہری 4 سالہ حکومت کے بعد، بہت عرصے بعد، 1400 سال بعد، جب امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایران میں ایک اسلامی حکومت قائم کی، تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ظلم ہوگا ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور آپ نے سب سے بڑھ کے جو ہے رمضان المبارک کے اس مہینے کے آخری ہفتے کو جو ہفتے قدس کے نام سے جو دن جی منایا جاتا ہے,
بالکل یوم قدس,
جو یوم قدس کے نام سے جی منایا جاتا ہے عالمی طور پہ پوری دنیا میں. تو یہ وہی چیز ہے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرمایا تھا کہ جہاں بھی ظلم ہو آپ نے اس کی ظالم کی ہاتھ کو روکنا ہے اور مظلوم کی مدد کرنی. اور امام کے حکم, امام خمینی کے حکم پر بھی آج جو ہے پوری دنیا میں فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ حمایت, اور وہاں پہ اسرائیل غاصب اور دوسری قوتیں جو اس کی اتحادی ہیں جو ظلم کر رہی ہیں ان کے ظلم کو روکنے کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی جاتی ہے اور یوم قدس جو ہے منایا جاتا ہے.
قصور صاحب بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, بہت زبردست گفتگو رہی, جی چاہ رہا تھا آپ سے مزید گفتگو کی جا سکے لیکن وقت کا بہرحال ہمارے پاس کم ہوتا ہے پروگرام میں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں اور مولا کائنات امیر المومنین حضرت علیہ السلام کی شخصیت پہ اس وہاں اس زمانے کے حالات پہ روشنی ڈالی. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے. جی باپ
بہت شکریہ خرم, آپ کا بھی, ہمارے محترم مہمان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین وقت محدود ہے, خالی میں آپ کو یہی بتا چلوں کہ کل ان شاء اللہ اپنے ہفتے کے موضوع کا جو ہے ہم وہ خلاصہ کریں گے, اور ان شاء اللہ طب کی دنیا سے بھی ہم جو ہے وہ نئے نئے کیا اب کام ہو رہے ہیں ان شاء اللہ اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. کل کا پروگرام ہمارا مس مت کیجیے گا. ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں صحت و تعزیت پیش کرتی ہوں مولا کائنات حضرت علیہ علیہ السلام کے یوم شہادت کے سلسلے میں. کل تک کے لیے مجھے رباب منصور خرم علی گردیزی کو آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب, ہو گئی بے پدر زینب. مجمع عام ہو گلیوں میں, مجمع عام ہو گلیوں میں, اور ہوگی برہ نسل زینب.